الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو البعيد التريد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيد يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب السلطہ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت اور اس کے فہم میں افتتاح سے پہلے اللہ رب العالمین جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ تم پھر شیطان رجیم سے، اس کی فتنہ انگیزی سے چھٹکارے کے لیے میری پناہ طلب کرو۔ اسی مفہوم کو ایک اپنے وسیع پہرائے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں بتدریج پیش کر رہے تھے، اور آج اس موضوع کی آخری نشست ہے، اور انشاءاللہ آنے والا درس جو ہوگا وہ بسم اللہ شریف کی افتتاحی گفتگو پر ہوگا۔ اب اس میں جو مضامین رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز میں سورہ فاتحہ اور بسم اللہ شریف، اور انشاءاللہ العزیز وقت ہمارے پاس رہا تو پھر آخری 10 سورتوں کے خلاصے کے اندر انشاءاللہ بالترتیب نظم کے ساتھ ان تمام مضامین کو اور ان تمام تر ہدایات کے فلسفے اور حقیقت کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ کل کی نشست ایک نئے باب کے تحت تھی اور ایک نئے موضوع کے تحت تھی، نئے عنوان کے تحت تھی کہ ابلیس کی گمراہی کا سبب کیا تھا، ابلیس کی گمراہی کا راز کیا تھا۔ اس پر ایک مختصر انداز میں ہم نے مدلل آپ حضرات کے سامنے عقلی نقلی دلائل سے اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ خیر اور شر کے فلسفے میں خیر جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صورت میں ظاہر ہوئی ہے، اور شر جو ہے وہ ابلیس کی صورت میں ظاہر ہوا۔ خیر اگر حضرت آدم کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے تو پھر خیر کی خوبیاں کیا تھی؟ تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو کمالات دیے گئے تھے اصل میں وہی خیر تھا، اس کو قبول کرنا۔ اور ابلیس نے جو سب سے پہلے خطا کی تھی وہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کے محبت اور اللہ کی رضا کے تقاضے کا انکار کیا، یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مغفرت کب نصیب ہوگی؟ کہ جب اللہ رب العالمین کو تو کسی نے دیکھا تو نہیں، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، یقیناً اس نے اپنی رضا اور اپنے غضب کے ذرائع بنائے ہیں، اس ذرائع پر پہنچ کر اس کے حق کو ادا کرنا دراصل وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ ذرائع اور مظاہر اس کی نافرمانی کرنا، اس میں کوتاہی کرنا تو دراصل اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ابلیس سے جو سب سے پہلی غلطی ہوئی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں کل کی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا، آج اسی کو سمیٹتے ہوئے کہ ابلیس نے اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوبوں کو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس حوالے سے نہیں لگایا کہ ان کا تعلق اللہ سے کیا ہے، اور ان کے اندر اللہ رب العالمین نے شرف و فضیلت کی کیا چیزیں رکھی ہیں، ابلیس کی بنیادی غلطی جو لگی تھی وہ یہ کہ اس نے اللہ کے محبوب حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ کی ظاہری شکل و صورت سے لگایا. اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے کل بھی کئی مثالیں آپ کو قربانی کے جانور کے حوالے سے پیش کی تھی، مسجد کے حوالے سے پیش کی تھی، زمزم کے پانی کے حوالے سے پیش کی تھی، حجر اسود جو ایک پتھر ہے اس کو چومنے کے حوالے سے پیش کی تھی، کہ اللہ کے محبوب چیز صفا مروہ کے حوالے سے میں نے پیش کی تھی کہ جسے اللہ رب العالمین اپنا محبوب بنا لے اور اپنی محبت کا اسے مظہر بنا لے تو پھر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ظاہری ساخت اور باغ سے نہیں لگایا جاتا بلکہ اس چیز سے لگایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ صفا مروہ ایک چھوٹے سے مٹی کے ٹیلے ہیں لیکن اللہ نے اس کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا ہے، اس کو اپنی رضا کی نشانی قرار دی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو اس میں کیا ایسا ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا کہ کیٹو کی بلند پہاڑی اور ہمالیہ کی بلند پہاڑی اور یہ پہاڑیوں کے سلسلے کو اگر خدا اپنی نشانی کہتا تو شکلن ظاہرن صورتن یہ لگتا کہ واقعی میں رب کریم کی ذات جو ہر شے پر قادر ہے، تو ان پہاڑوں کو دیکھ کر ہمارا دل مرعوب ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ اور اتنے بڑے زبردست سلسلے کا خالق اللہ ہے. لیکن صفا مروہ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں پر ہمیں اللہ کا عرفان دعوت دیتا ہے کہ خبردار، میرے محبوب چیزوں کا اندازہ ظاہری شکل و صورت سے کبھی مت لگانا. اگر بظاہر وہ ظاہری شکل و صورت کے اندر تمہیں عام لگ رہی ہو لیکن اس کی قدر و قیمت وہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری ذات سے ہو جائے. جس طرح کی مسجد کی میں نے مثال دی، اس سے بہترین قالین آپ کے گھر کے اندر ہے، اس سے بہترین عمارت آپ اپنے گھر کی بنا لیتے ہیں، اس سے بہترین سنگ مرمر اور ٹائلز آپ اپنے گھر میں لگا دیتے ہیں، لیکن ظاہری شکل و صورت اگر مسجد کے اپنے گھر سے ملائیں گے تو گمراہی ہے. اس لیے کہ ہزار ہا گھر مل کر ایک چھوٹی سی مسجد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ مسجد جو اللہ کی محبت اور اس کے شعار اور اس کی رضا کا اظہار اس سے ہو رہا ہے تو اس کا اندازہ ہم اپنے گھر کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں لگائیں گے. ابلیس گمراہ اس لیے ہوا تھا کہ اس نے حضرت آدم کی قدر و قیمت کا اندازہ ظاہری شکل و صورت سے لگایا اور وہ راندہ درگاہ ہوا. تو یہاں پر ایک بات گویا کہ واضح طور پر ثابت آ گئی جو میں نے کل بھی تکرار کے ساتھ بار بار آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو یہ قاعدہ بن گیا کہ اللہ کے نبیوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ان کی بشریت سے نہیں لگایا جاتا، کیونکہ ابلیس نے یہ کہا تھا نا کہ یہ تو بشر ہے، یہ تو بشر ہے، تو بشر تو مٹی کے گارے سے بنا ہے، تو میں تو اس سے افضل ہوں، میں کیوں جھکوں. تو جہاں پر اس نے ظاہر حضرت آدم کی قدر و قیمت کا اندازہ ظاہری طور پر لگایا تو اس میں اپنی ذات اس کو تفوق لگی، حالانکہ یہ بھی غلط تھا، یہ بھی اس کی بہت بھونڈی غلطی تھی. اس لیے کہ کل میں نے عرض کیا کہ ابلیس جو ہے وہ جن ہے اور جن جو ہے وہ آگ سے بنا ہے اور آگ کے مقابلے میں نور کو زیادہ فضیلت ہے. تو جب سارے فرشتے نور جو تھے وہ اللہ کے حکم سے حضرت آدم کے سامنے سجدے میں چلے گئے تو ابلیس کو جانے میں کیا حرج تھا؟ تو یہ بھی اس کی بنیادی غلطی تھی کہ میں حضرت آدم سے اس وجہ سے افضل ہوں کہ میں آگ سے بنا ہوں، تو یہ بالکل احمقانہ پن تھا. اس لیے کہ جب اس سے افضل ذات نور فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کر رہے ہیں تو تجھے پھر اکڑ جانے کی وہاں پر کیا ضرورت تھی؟ ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اب ابلیس کے اسی طریقے کو کفار نے ہمیشہ انبیاء کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ خیر ہمیشہ صالحین انبیاء کی صورتوں میں آگے بڑھے گی اور شر ہمیشہ کفار اور منافقین کی صورت میں آگے آئے گا، کیونکہ خیر اور شر کا تقابل پھر فکر کے طور پر، یہ کردار کے طور پر، یہ وجود کے طور پر اسی طرح ہوا کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ابلیس نے جو حضرت آدم کی قدر و قیمت کا اندازہ ظاہری شکل و صورت سے لگایا اور ان کا باطنی تعلق جو رب کے ساتھ تھا اس سے انکار کیا، یہی چیز آپ ابو جہل میں دیکھیں گے، یہی چیز آپ نمرود میں دیکھیں گے، یہی چیز آپ فرعون میں دیکھیں گے، یہی چیز آپ حامان میں دیکھیں گے، یہی چیز آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھیں گے، یہی چیز آپ قوم عاد میں دیکھیں گے کہ تم میں ہم پر کیا فضیلت ہے، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تمہارے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ. تو دیکھیں وہی ساری شر کا فلسفہ، وہی بد ترتیب آگے جا رہا ہے. یعنی وہ قومیں بھی راندہ درگاہ اس لیے ہوئی. یہ کو میں یہاں پر بھنڈ نہیں بیان کر رہا، ایک حقیقت اور تسلسل کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قومیں، آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو کفار و مشرکین قوم عاد و قوم سمود نے انبیاء کو چھوڑا اس لیے، وہ یہی کہتے تھے آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بشر ہیں بس. آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، محض انسان ہیں بس. تو انہوں نے بھی، ابلیس نے ان کو اسی طرح بہکایا کہ اللہ کے محبوب بندے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کہ کیا ہے آپ؟ صرف انسان ہیں آپ؟ بشر ہیں اور کیا چیز ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگے آپ کیا ہیں؟ صرف انسان ہیں.
ارے جناب اس انسان کو تم دیکھتے ہو یہ نہیں دیکھتے کہ رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جب اپنے گریبان سے ہاتھ نکالتا ہے تو تمہارے جسم تو بالکل پھٹکار کے مانند ہوتے ہیں، اس کے جسم میں تو ایشان ہے کہ اس کی بغل بھی چمک رہی ہوتی ہے اور اس کی ہاتھ سورج سے زیادہ روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ تم حضرت عیسیٰ کو محض بشر کہہ کر ان کی عظمتوں کا انکار کرتے ہو، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنے اذن سے اس کے ہاتھ میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ابرئ الاکمہ والابرص وہ الموت باذن اللہ، کہ یہ اللہ کے حکم سے اگر مردے کو ہاتھ مارتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ مٹی کے پرندے کو بنا کر اس پان فوک فی فیکون طیرم باذن اللہ، اگر وہ مٹی کے پرندے میں پھونک مارتا ہے تو پرندہ گویا کہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے۔ تو محض بشریت کا جھانسا دے کر شیطان خود بھی گمراہ ہوا اور پھر جتنے آگے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا وہ یہی تھا کہ بھائی ان کی بات، ان کی تعظیم کی ضرورت کیا ہے، ان کو اتنا بڑا بنانے کی ضرورت ہے، یہ بھی تمہارے ساتھ انسان ہے۔ تو آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر جتنے مناظرے اور مباحثے ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کی ظاہری بشریت کو تقاضا بنایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی نبوت کو لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نبی مان کر اور اللہ کا محبوب مان کر اور یہ کہ آپ کے صدقے ساری کائنات بنی ہے اور آپ وہ ہیں کہ جہاں آپ قدم رکھ دیتے ہیں تو خدا اس زمین کی بھی قسم اٹھاتا ہے، آپ اگر کسی قوم سے ناراض ہو جائیں تو خدا آپ کو ودعا واللیل اذا سجا کہہ کر راضی کرتا ہے، آپ کے چہرے کی، آپ کے زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے تو آپ کا دل اگر اس سے ملول ہو جائے تو خدا آپ کو خوش کرتا، فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، محبوب تو ہماری آنکھوں میں ہے، تو ہماری قدرت کی آنکھوں میں ہے۔ اور یہ اگر اس تقاضے کو اگر دیکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی چیز میں اختلاف باقی نہیں رہتا، ہر شخص اس کے لیے بالکل کوشاں اور راضی ہو جاتا ہے۔ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کے مقام کو بیان کرتی کہ واللہ ما رآ ربک الا یسارعو لک فی ہواک، فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حضور کی خواہش کو پورا کرنے میں رب نے جلدی نہ کی ہو، یسارعو لک فی ہواک، یہ کلمات دیکھیں آپ حضور کی تعظیم میں، یسارعو لک فی ہواک، حضور کی خواہش کو پورا کرنے میں ہمیشہ میں نے رب کو پہل کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی حضور کے دل میں خواہش آئی ہے رب نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ اب اس مرتبے اور اس فضیلت کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر بشریت کا کانسیپٹ صرف اقرار کے لیے رہے گا اور اوجھل ہو جائے گا، اور پھر حضور کی ذات بابرکات کے ادب کو کبھی آپ بدعت یا شرک نہیں کہیں گے کہ جسے اللہ رب العالمین نے یہ بزرگی عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر و قیمت کی شان کیا ہوگی۔ ایک سوال یہ بھی یہاں پر کیا جاتا ہے لیکن میں آگے اس کو ذکر کروں گا، یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہیں، اب ایک بہت اہم ٹاپک اس کا پارٹ ٹو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، دوسرا عقیدے کے اعتبار سے بات، اس ساری شریعت سارے حضرت آدم جو دین لے کر آئے آج تک سارے دین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دراصل نبی جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے اسی سے خدا کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، جو اس کے نبی سے پیار کرتا ہے دراصل اس نے خدا سے پیار کر لیا ہے، جس نے اس کے نبی کا ادب کر لیا دراصل خدا کا ادب کر لیا ہے، جس طرح قرآن کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ چلنا، ارے تو اللہ کے آگے چلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو فرمایا تم میرے رسول سے پہل جو کرو گے دراصل وہ ہم پر پہل ہوگی، ہمارے رسول سے پیچھے چلو گے تو دراصل وہ ہمارے پیچھے چلنا ہوا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلو، تو مولا تجھے دیکھا کب ہے ہم نے جو تیرے سے آگے ہم چلیں، فرمایا میرا محبوب جو کرے اس کے پیچھے رہا کرو، اس سے آگے بڑھنے کی اگر کوشش کرو گے تو دراصل ایسا ہے کہ تم نے خدا کے آگے بڑھ گئے ہو۔ دراصل قربانی کے دن چل رہے تھے، عید الاضحیٰ کے دن چل رہے تھے، حضرت برہ بن عازب کے ماموں جو تھے وہ جانور انہوں نے حضور کی قربانی سے پہلے ذبح کر دیا، حضور کے ذبح کرنے سے پہلے ذبح کر لیا قربانی، جب یہ بات حضور کو پتا چلی تو سرکار نے فرمایا یہ طریقہ درست نہیں، میں نے جب قربانی نہیں کی تو تم نے پہلے کیسے کر لی۔ اب لوگوں کے ذہن میں منافقین کوئی نظریہ نہ بٹھائے تو اللہ نے اس حقیقت کا دفاع کیا قرآن کے ذریعے، فرمایا ٹھیک ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ ہونا، اس لیے تو اللہ سے آگے کیسے، فرمایا میرے محبوب سے پہلے جو تم نے قربانی کی ہے دراصل تم نے اللہ پر سبقت کی ہے، اور اللہ اس کے رسول پر سبقت کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ تو دراصل رسول کی ذات جو ہوتی ہے اس سے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا اظہار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور غضب کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے تمام علماء نے، ابن تیمیہ نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کا ہاں کہنا رب کا ہاں کہنا، حضور کا نہ کہنا رب کا نہ کہنا، آپ کا کسی چیز پر سکوت کرنا دراصل رب کی رضا ہے، آپ کا کسی چیز سے ناراض ہو جانا دراصل رب کا ناراض ہو جانا ہے. تو یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ رب نے اپنی محبت اور اپنے غضب کے ذرائع بنائے ہیں. ان ذرائع میں اصل ذریعہ جو ہے وہ حضرات انبیاء کاملین ہے. انبیاء یہاں پر ایک کانسیپٹ اور کلیئر کر دوں, اللہ اور اس کے رسول ذات میں فرق ہے, اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے, حکم میں ایک ہے. اس کانسیپٹ کو بھی ذرا ذہن میں بٹھائیے. جو عقیدت کو ابھارتا ہے اور جو بار بار شرک 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 کا خیال ذہن میں ڈالا جاتا ہے اس کو بالکل کلیئر کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب ہم ادب کریں گے تو ذات میں فرق رکھیں گے, حکم میں ایک کریں گے. ذات کو ملا دیا تو شرک ہو جائے گا اور حکم کو الگ کر دیا تو کفر ہو جائے گا. تو ملانا کس میں؟ حکم میں. ملانا کس میں ہے؟ حکم میں. جدا کس میں کرنا ہے؟ ذات میں. تو ذات میں جدا ہے, یعنی اللہ خالق ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عظیم مخلوق ہے, اللہ نے آپ کو پیدا کیا, خدا واجب الوجود ہے, اس کا وجود واجب ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ خود سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ ساری خلق, یہاں تک کہ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بنائے سے بنے ہیں, وہ واجب الوجود نہیں ہے, وہ ممکن الوجود ہے. یہ صرف اظہار کے لیے پیش کر رہا ہوں, لیکن اس پر تکرار اور اصرار نہیں کیا جائے گا. جب آپ کو ذکر کیا جائے گا تو آپ کو خدا کا بندہ کہہ کر نہیں, خدا کا محبوب کہہ کر ذکر کیا جائے گا. کیونکہ اقرار, میں ابھی آگے عرض کرتا ہوں اس حوالے سے, ایک تو کانسیپٹ ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ ذات میں فرق ہے, حکم میں ایک ہے. اب آپ نے دیکھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول, اللہ رسول سے آگے نہ ہونا. کیا مطلب؟ رسول سے آگے ہونا حکم یہی ہے کہ وہ خدا سے آگے ہو, تو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ ہونا. ذات میں فرق ہے, ذات میں فرق کرنا ضروری ہے, دونوں ذات میں فرق کرنا فرض ہے, اور دونوں ذات کو ایک حکم میں رکھنا یہ بھی فرض ہے. حکم کے اعتبار سے ایک ہے, ذات کے اعتبار سے فرق ہے. ذاتوں کو ملا دیا تو شرک ہو جائے گا, شرک بالذات ہو جائے گا, اور حکم کو جدا کر دیا تو کفر ہو جائے گا. تو لہذا حکم میں ایک ہے, یعنی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. اس لیے کہ مالک کس اعتبار سے؟ کہ اللہ رب العالمین مالک حقیقی ہے, لیکن اس نے اپنی نعمتوں کے تصرفات کے لیے جہاں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو اس کی کنجی عطا فرمائی ہے. جو حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی, دیتا اللہ ہی ہے لیکن بانٹتا میں ہوں. دیتا اللہ ہی ہے بانٹتا میں ہوں, میں دے نہیں سکتا وہ بانٹ نہیں سکتا. اس لیے کہ بانٹنے کے لیے نمائندہ ہونا چاہیے, بانٹنے کے لیے مجازی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, بانٹنے کے لیے نمائندہ ہونا چاہیے اور عطا کرنے کے لیے واجب ہونا چاہیے. تو واجب ذات خدا کی ہے, تقسیم مجھ سے کراتا ہے. تقسیم کیونکہ تم میں یہ استطاعت نہیں کہ اسے دیکھ سکو اور اس سے براہ راست فیض لے سکو, اس لیے ہم انبیاء وہ ہوتے ہیں جو رب سے لیتے ہیں اور بندوں کو دیتے ہیں. تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا مصطفیٰ آپ مجھے دے دیجئے تو شرک نہیں ہے, اس لیے لیا اسی سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے, لیا اسی سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے. آپ نے اپنی لاکھوں روپے کی زکات جمع کی اور اپنے سیکرٹری کو کہہ دیا کہ جو تمہیں سند دکھا دے مدرسے والا یا کوئی غریب آ جائے اس میں تقسیم کر دینا. اب آپ سیٹ صاحب کو فون کرو گے یا جو اس کا مینیجر بیٹھا اس کے پاس جاؤ گے, کیونکہ مینیجر کو تقسیم کرنے کے لیے ساری چیزیں دے دی گئی ہے بلا تشبیہ. تشبیہ نہیں دے رہا میں اللہ اس کے رسول کی ذات سے, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ظاہراً صرف صورتاً ایک مثال رکھ رہا ہوں, صرف آپ کو ذہن کو کھولنے کے لیے. اب بلا تشبیہ بلا تمثیل اس مثال کا اللہ کی عطا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس مینیجر کی پوسٹ کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس شیٹ کے دینے کا رب کی عطا سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں صورتاً صرف ظاہراً ایک مثال پیش کر رہا ہوں. جس طرح اللہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کبھی مچھر کی بھی مثال دے دیتا ہے, اور قرآن نے کہا ہے کہ اللہ مثال دینے میں مچھر کی مثال دینے میں بھی شرماتا نہیں, اس لیے کہ جو بات تمہارے سمجھ میں آ جائے مثال سے, تمہارے ثقافت تمہارے کلچر کے اعتبار سے, تو وہ مثال رکھ دی جاتی ہے اور اصل مقصد تمہارے قالب میں ڈھال دیا جاتا ہے اس اعتبار سے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے کہ اللہ نے فرمایا, جو حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. انبیاء کاملین اللہ کی طرف سے بانٹنے والے ہوتے ہیں. ایک بات میں پھر عرض کر دوں, اس میں سورہ صعاد میں یہ بات موجود ہے اور دیگر قرآن کی اور آیت میں موجود ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ بلقیس ایک بہت بڑی حکومت رکھتی ہے اور بہت بڑی شان و شوکت رکھتی ہے, بہت بڑی عظمت رکھتی ہے, اللہ رب العالمین نے اپنے سلیمان کو نیرا اور معاذ اللہ بیکار اور ضائع نہیں بنایا کہ جس کا نام محمد علی ہو کسی کو اس کو کوئی مختار نہیں. اگر حضرت سلیمان کو اختیار نہ دیا جاتا, حضرت سلیمان کو طاقت و تصرف نہ دیا جاتا تو بلقیس آپ پر ایمان کیوں لاتی؟ کیونکہ کفر جہاں مضبوط ہے. یہ میں نہیں سمجھ پاتا, کہتے کہ ہم نبیوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. میں نے کہا فرعون کے لیے تو آپ اختیار مان لیتے ہیں, نمرود کے لیے مان لیتے ہیں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر, میں سنجیدگی پہ تنقید نہیں کر رہا, صرف سمجھانے کے مقصد سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جب آپ شیطان کے لیے طاقت مانتے ہیں کہ وہ گمراہ کر سکتا ہے, اس کے لیے تصرف مانتے ہیں, تو اللہ کے محبوبوں کے لیے ماننا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذرا اس طرح سے بھی آ کے سوچیں نا, نبیوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا, جو نبیوں کے لیے اختیار مانے وہ کافر ہو جاتا, معاذ اللہ. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بلقیس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرتی پھر رہی ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ آپ کے سامنے سلنڈر ہوتی؟ اللہ نے فرمایا سلیمان اگر اسے اپنے تخت پر ناز ہے تو ہم بھی تجھے وہ چیز دیتے ہیں جس پر دنیا فخر کرے گی. کہا مولا کیا؟ فرما فسخرنا له ریح. دنیا کا اصل نظام ہوا چلاتی ہے, دنیا کا اصل نظام ہوا بادل لاتی ہے, بادل بارش برسا دیتا ہے, بارش سبزہ اناج اگا دیتا ہے, نسلیں اس پر پلتی ہیں اور سارا سلسلہ اسی ہوا پر چلتا ہے. تو اللہ نے فرما محبوب اے سلیمان فسخرنا له ریح, ہم نے فسخرنا, ہم نے مسخر کر دیا ہے, تابع کر دیا ہے, اور ریحا ہوا کو تیرے لیے, ہوا کو تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے, ہوا کو تیرے ہاتھ میں دے دیا. مثال کے بلا تشبیہ گاڑی تیرے ہاتھ میں دے دی ہے, اب چاہے تو اس روڈ پر چل یا اس روڈ پہ چل, ہمیں نہیں, اب تیرا اختیار ہے کہ جس منزل کو تُو نے جانا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے ہوا کو تیرے تابع کر دیا, اب ہوا چلے گی کیسے؟ فرما محبوب ہوا تجھے جب دے دی نا تو تجریبی امری ہی چلے گی بھی تیرے حکم سے, تجری وہ ہوا چلے گی بھی امری ہی تیرے حکم سے. یہ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ ہوا کو تیرے تابع کر دیا ہے, چلے گی تیرے حکم سے جہاں تو فرما رخا ان ہے سو اصاف چاہے فم. ایک جملہ یہ بھی قرآن میں فم او امسک, تیرا جی چاہے تو کہیں زیادہ چلا دینا کہیں کم چلا دینا, یہ قرآن کہتا ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں, قرآن کہتا ہے. فرما فم نن او امسک, چاہے تو کسی کو زیادہ عطا کر دینا, نواز دینا, او امسک چاہے تو کسی سے اگر نہ چاہے تو روک لینا, امسک روک لینا اس کو. فرمایا ہم اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں لیں گے, حساب و کتاب نہیں لیں گے. میں کہتا ہوں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے بیان قرآن اٹھا کر دیکھیں آپ, جو ان کی تفسیر ہے اس سورہ سعد کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ ثابت ہوا, ان کے لفظ میرے نیٹ پر بھی جا رہے ہیں اور ویب سائٹ کا آپ ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں سامنے, اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, ان کے لفظ بزت میں پیش کرتا ہوں یہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہوا ہم نے تیری تابع کر دی ہے, جہاں تو چاہے گا یہ ہوا تیرے حکم سے چلے گی, چلے گی تیرے حکم سے, تابع ہم نے کر دیا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو خزانچی نہیں بنایا کہ بعد میں ہوا کا حساب کتاب آپ سے لے گا. فرمایا خزانچی نہیں بنایا, مالک و مختار بنایا. یہ لفظ موجود ہے تھانوی صاحب کے, مالک و مختار بنایا. میں نے کہا جب حضرت سلیمان کے لیے مالک و مختار کا لفظ کہنا شرک نہیں, تو سلیمان کو جن کے طفیل نبوت ملی ہے اس آقا کے اختیار کو مالک و مختار کہنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے سلیمان علیہ السلام کو اختیار کیسے مل گئی, نبوت کیسے مل گئی سرکار کے صدقے؟ تو یہ بھی میں دیوبندی مذہب کے سب سے بڑے بزرگ مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ قرآن آپ اٹھائیے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, سورہ احزاب کی اس آیت کا حاشیہ دیکھیے, اس میں خود مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور نبوت میں اصل ہیں, سارے نبیوں کو نبوت آپ کے وسیلے سے ملی ہے. تو بات واضح ہو گئی میرے بھائی, یہ تو کسی مکتبہ فکر میں اختلاف رہا ہی نہیں ہے. یہ کون نیچے گھس گیا ہے جو اختلافات پیدا کرتا ہے؟ کون بندر بانٹ کرتا ہے؟ کون تفرقہ بازی کرتا ہے؟ اس لیے میں ہر بات آپ کے سامنے کھل کر بیان کر رہا ہوں. ایک بات اب آپ دیکھیے, تفہیم القرآن میں سورہ انبیاء کی تفسیر کرتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں اسی اختیار پر, اسی لفظ پر کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو, سورہ انبیاء کی تفسیر میں, یہ سورہ سعد میں نے پڑھا ہے لیکن سورہ سعد میں نہیں, سورہ انبیاء میں, سورہ انبیاء کی میں مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں تفہیم القرآن کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام کے اختیارات کو دیکھ, سلیمان علیہ السلام کی تمام شان کو دیکھ کر لکھتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ اللہ اپنے نبیوں کو غیر معمولی اختیارات عطا فرماتا ہے. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے, یہ لفظ اختیار خدا کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جاتا. میں نے کہا آپ تو خود پیچھے لکھا ہے یار,
تو اپنے لکھا ہوا یاد رکھیں صرف، اور جو جماعت ہے وہ اپنے بزرگوں کی پڑھی ہوئی بات یاد رکھیں، جہاں تک پیچ اپ ہو سکے وہاں تک تو آئے نا، تحقیق کریں یہ کتابیں لکھی کیوں جاتی ہے بھائی، پڑھی لکھی کیوں جاتی، تاکہ پڑھ کر نظریہ معلوم کیا جائے. میرے پاس موجود ہے، آپ لائبریری میں آئے، اور یہ میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ اپنی دکانیں الگ کر کے بندر بانڈ بنا لیا گیا ہے، ورنہ آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے اللہ کے محبوب ہیں اور جنت کے مالک ہیں. ملا علی قاری جو ہمیں حنفیوں کے امام ہیں، ہماری گردنوں پر ان کا قرضہ ہے، احسان ہے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر جنت المالا میں موجود ہے، جنہوں نے پوری زندگی تھے افغانستان کے لیکن پوری زندگی انہوں نے مکہ میں گزاری، اور ان کو ملا علی قاری المکی کے نام سے یاد کیا گیا. ملاقات کے اندر خود لکھا ہے کہ جب حضرت ربیعہ بن کعب نے ان سے، سرکار نے جب کہا کہ سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے تو، تو خود لکھتے ہیں ملا علی قاری، سرکار نے یہ نہیں فرمایا ان سے کہ زمین کی چیز مانگنا آسمان کی نہ مانگنا، فرمایا سرکار نے اپنے سوال کو مطلق رکھا سل. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ان اللہ اقطع ارض الجنت یعطی ما شاء لمن یشاء، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جنت کی زمین مصطفیٰ کی حوالے کر دی ہے. یعطی ما شاء لمن یشاء، وہ چاہے جس کو جتنا چاہے جس کو چاہے عطا فرما دے. یہ اختلافی مسئلہ رہا کب ہے میرے دوستو؟ یہ تو ہمارے تمام اکابر علماء کا مسئلہ رہا ہے، یہ تو ان بزرگوں کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں کہ جن کو قرآن نے صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر خطاب کیا ہے، کون ما صادقین کہہ کر خطاب کیا ہے. تو میرے دوستو یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ اللہ کے عطا کے نمائندے جو ہیں، ذرائع جو ہیں، اب دیکھیں نا تجارت کے ذرائع کیا ہیں، یہ آپ کا کپڑا مارکیٹ، جوڑیا بازاری، کتاب، یہ کمائی کے ذرائع ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے آپ کے مال آئے تو نہیں آئے گا، دے گا اللہ لیکن اس ذرائع پر جانا پڑے گا. دکان رزق کا ذریعہ ہے، دکان مرکز ہے رزق کا، دے گا خدا لیکن وہ مرکز ہے خدا کا، آپ کی دکان خدا کا مرکز ہے، آپ کی دکان خدا کی عطا کا مرکز ہے، مظہر ہے، وہیں سے تمہیں رزق ملے گا. وہ دکان رزق نہیں دے رہی، خدا دے رہا ہے، لیکن دے رہا کہاں سے؟ دکان کے ذریعے دے رہا ہے. تو خدا نے اپنے عطا کے، جس طرح یہ آسان میں نے بڑے نیچے آ کر مثال پیش کی آپ کے سامنے، تو اس طرح اللہ نے اپنے عطا کے مظاہر بنائے ہیں، تو جب دکان اور یہ مارکیٹ خدا کے رزق کے ذرائع ہیں تو اللہ کے نبی خدا کے رزق کے ذرائع نہیں ہو سکتے، تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا فإن اللہ مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، محبوب فإن اللہ مولا، اللہ تیرا مولا، وجبریل جبریل تیرا مولا، وصالح المؤمنین سارے مسلمان تیرے مولا. اب آپ دیکھیں اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ تیرا مددگار، محبوب جبریل تیرے مددگار، محبوب سارے مسلمان تیرے مددگار. کیا مطلب اللہ مددگار، یہ اتنے سارے مددگار؟ یہاں پر مفسرین بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جب یہ کہہ دیا کہ فإن اللہ مولا، اللہ تیرا مددگار، تو بات پوری ہو جاتی تھی. یہ آگے کیوں کہا جبریل وصالح المؤمنین، جبریل تیرے مددگار، سارے مسلمان تیرے مددگار، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ قربان جان مفسروں پر کہ جنہوں نے قرآن ہمیں سمجھا دیا. فرمایا پیارے اس میں عطا حقیقت اور مجاز بتانا تھا، بتانا یہ تھا کہ مدد تو مولا رب ہی ہے حقیقی، لیکن ملے گی محبوب تجھے کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے. تو ذرائع بتا دیے، جب خدا نے یہ عام مسلمانوں کو مدد کا ذریعہ بنا دیا ہے تو جس کے ذریعے ہم مسلمان بنتے ہیں وہ آقا مدد کے کتنے بڑے ذریعہ ہوں گے. تو میرے دوستوں یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، میں آپ کے صرف کانسیپٹ جس میں آپ الجھے ہیں اس کو کلیئر کر رہا ہوں مثالوں سے، تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے. میں یہ کہنا کہ سرکار نے عطا فرما دیا، سرکار نے دے دیا، یہ کلمہ شرک نہیں ہے، یہ کلمہ شرک، نبی مختار ہوتے ہیں، کلمہ شرک نہیں ہے. میں مودودی صاحب کی عبارت پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے جو رہ گئی، ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کو، اپنے انبیاء کو غیر معمولی، معمولی نہیں، غیر معمولی اختیارات دیتا ہے. آگے ایک بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اختیار دے تو ہمارا دل کیوں دکھے. یہ خود انہوں نے لکھا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تفہیم قرآن سے. انہوں نے لکھا کہ جناب جب اللہ اختیارات دے تو ہمارا دل کیوں دکھے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس نسخے پہ متفق ہو جاؤ، تفرقہ ختم ہو جائے گا، تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی. جب یہ ساری باتیں ہر جگہ پر متفقہ ہے تو ہم نے اپنا پھر یہ سبق بھولنا نہیں ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہوں جو مجھے آپ پسند. بہت بنیادی بات یہاں پر عرض کر رہا ہوں عقیدے کے حوالے سے، آپ ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں شاید ہی آپ کو ملے، یہ ساری تفہیم کے نتیجے سے ملتی ہے. یعنی اس طرح لکھا ہوا آپ کو کتاب میں میں نے تو کبھی نہیں پڑھا. یہ ہمارے ان بزرگوں نے جنہوں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے خیر و شر کے سارے فلسفے کو سمجھا ہے نا, انہوں نے کئی کئی یہ اصول لکھ دیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ صرف مسائل پڑھتے رہے اصول نہ ہو تو بندہ الجھ جاتا ہے. آئیے آپ تصور نبوت میں, آج آپ کو میں ایک بہترین اصول دیتا ہوں. حضور قبلہ مفتی احمد خان نئی علیہ رحمت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور وہ بڑی پیاری بات ہے کہ من جدہ وجدہ کہا جاتا, من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے. تو یقیناً ایمان کی سلامتی کی کوشش میں ہمیں یہ بہت پیارا نسخہ ملا. ابلیس کی گمراہی کا ایک بڑا پیارا نسخہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس نے حضرت آدم کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ظاہری شکل سے لگایا. اب آپ جتنا بھی شر پڑھ لیجیے اس میں یہی بات ہوگی. الحمدللہ اللہ نے ہمارے سینے کو اس مسئلے کے لیے کھولا ہے. اور ہاض امن فضل ربی, اسی رب کریم کا فضل ہے کہ جس نے اتنی لمبی چوڑی بحث کو ہمارے سامنے کھول دیا اور یہ اصل حقائق ہمارے سامنے آ گئے. میں کہتا ہوں اس کے علاوہ آپ سارا دن پڑھ لیجئے, یہی وہ نقطہ ہوگا شر کا. اور دوسری بات آپ کے سامنے پیش کر دوں, علماء فرماتے ہیں کہ نبوت کی دو جہت ہوتی ہے. نبوت کی دو جہت ہوتی ہے, ایک جہت ان کی مثلیت کی ہوتی ہے اور ایک جہت فضیلت کی ہوتی ہے. یہ حکیم الامت نے بڑی پیاری بات فرما دی. اور سارا اختلاف سارے سمندر کو لے جا کر اس کوزے میں داخل کر دیا ہے. نبیوں کی ذات کے دو رخ ہوتے ہیں, دو جہت ہوتی ہے, دو طریقوں سے نبیوں کو قبول کیا جاتا ہے. ایک جہت مثلیت کی ہوتی ہے, ایک جہت فضیلت کی ہوتی ہے. ایک جہت مثلیت کی ہوتی ہے اور ایک جہت فضیلت کی ہوتی ہے. ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے, ہم مسلمانوں نے کرنا یہ ہے کہ مثلیت کا اقرار کرنا ہے اور فضیلت کا اصرار کرنا ہے. یعنی جب کلمہ پڑھنا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلیت کا اقرار کرنا ہوگا کہ محمد عبدہ ورسولہ, محمد اللہ کے بندے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. اس میں حضور کے ساتھ مماثلت ہم نے پیش کرنی ہوگی, کیونکہ حضور بھی اللہ کے بندے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. حضور بھی خدا نہیں, ہم بھی خدا نہیں. ہم بھی خدا نہیں, حضور بھی خدا نہیں. ہم بھی الہ نہیں, حضور بھی الہ نہیں. تو یہ وہ نبی کا منصب ہوتا ہے جس میں مماثلت ہوتی ہے. بس یہ صرف اقرار کے لیے ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حضور خدا نہیں بندے ہیں, اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اب پوری زندگی ان کی فضیلت بیان کرنی ہے. اب اگر یہ بندے والا فلسفہ پوری زندگی چلاتے رہے تو منافق ہو جاؤ گے. اگر بندے والا فلسفہ, وہ تو بشر ہیں, بشر ہیں, انسان ہیں, ہم جیسے, اگر اس قسم کی مغلظات بکتے رہے پوری زندگی تو منافقین کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے, اسلام سے نکل جاؤ گے. اور اگر صرف فضیلت میں لگے رہو گے تو یہودیوں کے ساتھ جا کر جڑ جاؤ گے, عیسائیوں کی طرح خدا کا بیٹا کہہ دو گے. تو فرق کس طرح ہو جائے گا؟ فرق یہ کہ جب کلمہ پڑھو گے اور رسول کو رب کے سامنے جب پیش کرو گے تو رسول کی مماثلت کا دعویٰ کرو گے کہ عبدہ ورسولہ, اور جب رسول کا تعارف اپنے سامنے کرو گے تو آپ کو عبد نہیں کہو گے, آپ کو آقا کہو گے. یہ فرق ہے. رسول کا تعارف ایک خدا کے سامنے ہوگا اور ایک ہمارے سامنے ہوگا. جب خدا کے سامنے ہوگا تو بندہ کہیں گے, اپنے سامنے ہوگا تو آقا کہیں گے. اس کو الٹ کر دیا تو گئے اسلام سے باہر. یہ بنیادی کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ نبی کی محبت میں بہت جھومتے ہیں, کبھی بشر نہیں کہتے, بندہ نہیں کہتے. ہم نے کہا جی یہ وہ موقع ہی نہیں ہے, یہ وہ موقع ہی نہیں. ہم اپنی سطح کو دیکھ کر آقا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کلمہ پڑھتے ہیں, جب خدا کے سامنے نبی کا تعارف کراتے ہیں تو ایک طرف کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور دوسری جانب اسی نبی کو جس کو ہم سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن جب خدا کے سامنے بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں وہ اشہد ان محمد عبدہ. وہاں پر یہ نہیں کہتے ہم کہ سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی. رب کے سامنے ہم کہتے ہیں عبدہ, رب کے بندے ہیں. اور جب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں. تو نبی کا تعارف دو جہت سے ہوتا ہے. شیطان بگڑا ہی وہیں پر تھا. شیطان اگر رب کے مقابلے میں آپ کو بشر کہتا اور بندہ کہتا تو بات ٹھیک تھی, لیکن وہ اس نے اپنے مقابلے میں آپ کو مماثلت کی, اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا. اور اس کے بارے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اگر تقابل ادیان کریں, آسمان کے نیچے جتنے مذہب ہیں, آسمانی مذہبوں میں ایک عیسائی مذہب ہے, ایک یہودی مذہب ہے, ایک مسلمان ہے, ٹھیک ہے, ایک مسلمان ہے, اور زمینی مذہب کی طرف آپ آ جائیں تو منافق اور کافر ہیں. یہ پانچ جماعت بن جاتی ہے. کتنی؟ پانچ جماعت. یہودی, عیسائی، یا دونوں کو ملانے چلے اہل کتاب کر لیں، اہل کتاب مسلمان، منافقین اور کافر، ان چاروں کے سامنے نبی کھڑا ہوا ہے، ان چاروں کے سامنے نبی کھڑا ہوا ہے. اس میں جو ہدایت پر ہے وہ نبی کی وجہ سے، اور جو گمراہ ہوا وہ نبی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. چار جماعتیں سامنے، اب اور فوکس کریں، اور بات کھل کے سامنے آتی، دیکھیں جب ہم مثال سامنے لائیں گے. کیونکہ اللہ کا دین نبی سے پہچانا جائے گا. اب یہ چار جماعتیں، اہل کتاب، کافر، منافق، مومن، ان چاروں نے نبی کو کیسے سمجھا؟ اب آپ دیکھ لیجئے، نبی کی ذات کی دو جہت ہوتی ہے، میں نے پہلے عرض کیا، ایک مماثلت جس میں برابری کرنا ضروری ہے، جس میں برابری ضروری ہے، اور وہ برابری کس اعتبار سے ہے کہ نہ آپ خدا ہیں نہ ہم خدا ہیں، بس اس کے علاوہ نبی سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا. ہم نبی سے صرف ایک صفت میں برابر ہوتے ہیں کہ نہ وہ خدا نہ ہم خدا، باقی کسی چیز میں کوئی بندہ نبی کے مماثل نہیں ہو سکتا. میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ انسان امتی، امتی نبی سے صرف ایک وجہ سے برابری میں آتا ہے کہ نہ یہ خدا ہے نہ وہ خدا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے اور آگے وضاحت فرمائی، تمہارے جیسا تو ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. پھر ایک اور کانسیپٹ آگے کیا، انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے. تو علماء نے فرمایا یہ جو ہے نا آگے، الہکم الہ واحد، یہ اصل جملہ ہے سمجھانے کا. یعنی حضور نے جو کہا نا میں تمہارے جیسا ہوں، کس چیز میں کہا؟ ہاتھ میں، نسب میں، چہرے میں، چلنے میں، بولنے میں، دیکھنے میں، شرف میں، مقام میں، کا نہیں، انما الہکم الہ واحد، اس چیز میں تمہارے جیسا ہوں کہ تمہارا اور میرا رب ایک ہے، نہ میں خدا ہوں نہ تم خدا ہو، نہ میں خدا ہوں نہ تم خدا ہو. تو مماثلت جو نبی کے ساتھ ہے وہ ایک چیز میں ہے، مل کر کے، کس میں؟ ایک چیز میں ہے. سارے دین کو سمیٹ کر اس مثال میں لا رہا ہوں. کبھی کتاب پڑھیں گے تو دعائیں دیں گے آپ کے، کتنا بڑا اشکال ہم نے یہاں پر حل کر دیا کہ جب نبی کے ساتھ مماثلت کی صرف ایک صفت ہے، صرف ایک صفت ہے کہ نہ نبی خدا ہے نہ ہم خدا ہیں، صرف اس ایک جہت سے بندہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے، مومن نبی کے برابر ہو سکتا ہے اس صفت میں، اور اس کا اقرار کرنا ضروری ہے. نہیں کرے گا تو خود دار اسلام سے نکل جائے گا، نہیں کرے گا تو خود دار اسلام سے نکل جائے گا. جہاں اس بات کا اقرار کر دیا کہ نہ آپ خدا ہیں نہ میں خدا ہوں، اس کے علاوہ جتنی بھی زندگی کے مراحل ہیں، شعبے ہیں فضیلت کے، اس میں کوئی آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ کے صحابہ تک نہیں پہنچ سکتا، سبحان، میرے صدیق اکبر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا بھائی، میرے فاروق اعظم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا لوگو میرے صحابی اور تمہاری مثال بتایا کیسی ہے؟ فرمایا میرا صحابی اللہ کی راہ میں اگر آدھی مٹھی جو بھی خرچ کرے نا، اور تم عہد کے باہر پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو، تو تم میرے صحابی جیسے نہیں ہو سکتے. اور امت کا یہ نظریہ ہے کہ جو یہ کہے کہ ولی صحابہ، جو ولی غیر صحابی ولی کو، اور ولی جب ہم عرف میں عرفن جب ہم ولی کہتے ہیں، اس سے مراد ہم صحابی نہیں لیتے. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ نبی بھی ولی ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ صحابی بھی ولی ہوتا ہے، ولی خدا کے دوست کو کہتے ہیں، لیکن عرفن ہمارے کلچر میں جب ہم کسی کو ولی کہتے ہیں تو اس سے صحابی مراد نہیں لیتے. تو اس لفظ میں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا اگر کوئی ولی کو صحابی کے برابر کہے وہ گمراہ ہے. کوئی غوث، بڑے سے بڑا غوث و قطب، اب میں کیا کہوں، غوثوں کے غوث تو غوث اعظم ہے، اگر کوئی غوث اعظم کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کے برابر ہیں، اگر کوئی غوث اعظم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، بالفرض میں پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت عمر کی طرح ہے، کوئی غوث اعظم کے بارے میں یہ نظریہ رکھے، داتا صاحب کے بارے میں یہ نظریہ رکھے کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی جیسے ہیں، بلکہ یہ تو جلیل القدر صحابہ ہیں، کوئی غوث اعظم کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھے کہ وہ شرف میں اس صحابی کے جیسے کہ جس نے حضور کو زندگی میں ایک دفعہ دیکھا پھر دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی گمراہ بددین ہے. اس لیے کہ ولی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ذرا عقل کے ناخن لینا پھر، کہ جب غوث اعظم، کوئی ولی بڑے سے بڑا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو ہم نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہمیں نبی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم کسی فرق کو واضح خاطر میں نہیں لاتے. جب غوث اعظم کی بات ہوتی تو ہم حدبندیاں تو کر دیتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات آتی تو کہتے کیا ہے، مات محمد معاذ اللہ، اس قسم کے کلمات چلے گئے دنیا سے. جیسا ذاکر نائک نے کچھ دن پہلے تقریر میں کہا، یوٹیوب آپ جا کے دیکھیے، مر گیا محمد الحیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم اس وسوخ سے کہتے ہیں
کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ میں دم خم ہے تو حضور کی موت آپ ثابت کر دیے جی دائمی، معاذ اللہ
اب حضور کی حیات ثابت کرتے ہیں.
موت سب کو آئے گی، کل نفس ذائقت الموت، لیکن امت کا نظریہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہے. جب قبروں میں تم اپنے مولویوں کو شہید کہہ کر زندہ کہہ سکتے ہو تو جن کے صدقے سے مرتبہ شہادت ملا ہے وہ نبی اپنے قبر میں مل کر مٹی میں کیسے مل سکتا ہے معاذ اللہ؟ اس نبی کے لیے لفظ مردہ کیسا کہا جا سکتا ہے معاذ اللہ؟ تو یہ کس دھرم کی تبلیغ کر رہے ہو آپ؟ آپ نبی سے مخلص نہیں ہو تو کون سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو؟ اسلام کی تبلیغ تو جب ہوگی جب آپ مصطفیٰ کریم کے لیے شائستہ جملے کہو گے، ان کا ادب و احترام کرو گے. یہ کون سی تبلیغ ہے جناب کہ نبی کے بارے میں تم مغلزات بکو اور پھر کہیں کہ جناب اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں؟ وہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو وہ ہے جو کہتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک مصطفیٰ کریم پر اپنے ماں باپ ہر شے کو قربان نہ کر دے. اسلام تو یہ ہے، اسلام تو یہ چیز ہے. صحابہ تو یہ ہے کہ حضرت، میں آگے عرض کرتا ہوں اس کو، تو دیکھیے چار مذاہب آپ کے سامنے آ گئے. وقت میرے پاس نہیں ہے، اس موضوع کو آج ختم کرنا ہے اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. ایک ہے اہل کتاب کا، ایک کافروں کا، ایک منافقین کا، ایک مومنین کا. اہل کتاب جو تھے، میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کی ذات کی دو جہت ہے، دونوں کو لیں گے تو ہدایت پر آئیں گے. صرف مثلیت کو لیا تب بھی دار اسلام سے باہر، صرف فضیلت کو لیا اور مثلیت کو چھوڑ دیا تب بھی باہر. یہ دونوں کو لینا پڑے گا، دونوں کو لینا پڑے گا. اب یہ جو چار فرقے بنے ہیں اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، مثلیت کا انکار کیا. وہ فضیلت میں اتنے بڑھ گئے، کیونکہ نبی کی ذات کی جو دو جہت ہوتی ہے، ایک فضیلت ایک مثلیت، ٹھیک ہے، انہوں نے مثلیت کی طرف نہیں آئے، فضیلت کی طرف آ گئے اور اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اتنا مانا، اتنا مانا، اتنی فضیلت دی کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو نبی کی ذات کی دو جہت ہے، ایک مثلیت ایک فضیلت. تو یہودیوں نے اور اہل کتاب نے مثلیت کو چھوڑا کہ نبی ہم جیسے کیسے ہو سکتے، نہیں نہیں وہ تو سب سے اعلیٰ. انہوں نے مثلیت کو چھوڑ کر اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، غلو فی الدین کر دیا کہ نبی کی بشریت کا بھی انکار کر دیا، عبودیت کا بھی انکار کر دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، ابن اللہ، معاذ اللہ، ابن اللہ کہہ دیا. تو انہوں نے نبی کی ذات کی دو جہت تھی، مثلیت اور فضیلت، انہوں نے دونوں کو لیتے تو مومن ہوتے. ایک کو پکڑا فضیلت کو اور وہ گمراہ ہو گئے. کافروں نے کیا کیا؟ فضیلت کو چھوڑا، مثلیت کو پکڑ لیا، نبی تو ہم جیسا ہے. وہ کہنے لگے ہم جیسے ہیں ہی نہیں، یہ تو خدا کے بیٹے ہیں. وہ فضیلت میں اتنے بڑھ گئے کہ وہ دار اسلام سے اور شرعی تعلیم سے باہر ہو گئے. کافروں نے فضیلت کو سرے سے لیا ہی نہیں اور اس طرف آ گئے، کہنے لگے نبی تو ہم جیسا ہے، بازار میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے ہوتے ہیں، سارے معاملات ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فضیلت کو چھوڑا اور مثلیت کو لے لیا. وہ زندگی کے سارے شعبے میں مثل ہوتے چلے گئے، مثل ہوتے چلے گئے. اور منافقین جو تھا بیچ کا دام و ڈول، وہ کبھی مثلیت کی طرف آتا، کبھی مثلیت کی طرف آ جاتا کہ آپ میں کوئی فضیلت نہیں، کبھی مثلیت کو چھوڑ کے اس طرف آ جاتا کہ آپ سب سے بڑے ہیں. تو وہ بھی ڈاما ڈول رہا. کامیاب مومن ہوا جس نے مثلیت کو بھی لیا اور فضیلت کو بھی لیا ہے. یہ چار طبقے ہو گئے. اس میں آپ نبی کی عظمت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلیت کو بھی لے لیا اور فضیلت کو بھی لے لیا. کافروں نے نبی کو صرف محض بشر کہا، یہودیوں نے آپ کو بشر کہنے سے انکار کر دیا، وہ خدا کا بیٹا کہہ دیا. اور منافقین کبھی وہ کہتے تھے کہ جناب آپ بشر ہیں، کبھی کہتے نہیں آپ تو بہت بزرگ برتر ہے، کبھی وہ مثلیت کی طرف آتے تو کبھی گویا کہ مثلیت کو سرے سے چھوڑ کر وہ فضیلت کی طرف آ جاتے. صحابہ اس لیے بازی لے گئے کہ انہوں نے اقرار میں مثلیت رکھی ہے اور عقیدت پوری زندگی فضیلت کے اعتبار سے کی ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اب حضور کے روزے اقدس پر یا جہاں پر بھی یہ جو گھنونا پن ہوتا ہے نا، یہ مثلیت کا تصور ہے. کیا کون ہے؟ ہاں بس نبی ہے، بس ختم. تو یہ فکر جو شیطانی فکر جو جاگتی ہے، یہ مثلیت کی ہے. یہ فکر صرف خدا کے سامنے تعارف کے لیے ہونا چاہیے. نبی کون ہے؟ خدا کا بندہ ہے. لیکن جب ہمارے سامنے ہوگا تو پھر حد درجے کا ادب ہوگا، حد درجے کا ادب ہوگا. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر قاضیات میں شفا میں نقل کیا کہ جب حضور کی مسجد میں آتے تو ممبر پر آتے اور ممبر پر ہاتھ پھیر کر دھول اپنے چہرے سے لگاتے تھے. کوئی پوچھتا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے.
وہ عبدہ رسولہ تو کہہ رہے ہیں خدا کے سامنے، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو ممبر پر وہ سرکار ابھی بیٹھے نہیں، بیٹھے تھے لیکن اس ممبر پر جو خاک لگی ہے اس کو چہرے سے لگاتے، کہتے میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے حضور کے روزے پر یہ سلسلہ چلے گا جو صحابی نے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے بھاگا دیں چلو آگے جاؤ، ساری قبریں ایک جیسی ہوتی ہے، ہم نے کہا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ساری قبریں ایسی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ نے جو ریاض میں اپنا ایک پورا پروفیشنل قبرستان بنایا ہے اس کے لیے جو آپ نے اہتمام کیا، وہ اہتمام بقی کے لیے تو نہیں کیا ہے، تو جہاں پر آپ کو جو چیز اچھی لگی ہے وہاں پر آپ نے اہتمام کیا ہے۔ تو اللہ نے نبی کی، کیونکہ نبی کی ذات ہی سے ہدایت ملے گی، خدا گمراہ بھی کرتا اور ہدایت بھی دیتا ہے، اور وہ مصدر ہے نبی کی ذات، اسی سے تمہیں ہدایت ملے گی اور اسی کی فضیلت کے انکار سے تمہیں گمراہی مل جائے گی۔ وہ مصدر ہے، خدا کی رضا اور غضب کا مظہر ہے، اس کے خلاف تم غلط نظریہ رکھو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا، اور ٹھیک نظریہ رکھو گے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ اور ٹھیک نظریہ کیا ہے کہ جب اللہ کے سامنے نبی کا تعارف کرو گے تو بطور اقرار کہ آپ کو بندہ کہنا پڑے گا، آپ سے الوہیت کی نفی کرنی پڑے گی، لیکن جب اپنے حلقے میں کہو گے تو پھر وہاں پر بندہ یا بشر یہ باتیں نہیں چلے گی، اگر بشر بھی کہو گے تو پھر افضل البشر کہنا پڑے گا، بندہ بھی کہو گے تو پھر عبدہ کہنا پڑے گا، وہ عبدہ جو سبحان الذی اسرا بعبدہ میں کہا گیا ہے۔ اور وہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرما اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسرا بمحمد، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، بندے کو سیر کرائی۔ تو فرمایا یہ حضور کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا بندہ قرار دیا۔ پھر میں نے معراج کی رات آپ کے سامنے سارا فلسفہ بیان کیا، تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی فضیلت تو نہیں ہے، اس لیے کہ عبدہ تو پھر اللہ نے حضرت زکریا کو بھی کہا ہے، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، عبدہ زکریا، تو وہاں پر بھی حضرت زکریا کو عبدہ کہا گیا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو وہاں پر علماء نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ جب عبد اللہ کسی مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا بندہ کہے تو اس کا نام آگے دیتا ہے، کافا یا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو عبد کہا تو زکریا بھی کہا آگے، کہ یہ عبد جو زکریا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کو عبد کہتا ہے تو نام نہیں لیتا، صرف عبد کہہ کر گزر جاتا ہے، جس میں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ عبد کامل اگر کوئی ہے کہ جس کو نام کہے بغیر بندہ کہا جائے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ پھر آگے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ محمد، نہیں، جس طرح وہاں پر کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، عبد کہا پھر زکریا بھی کہا، حضور کے لیے زکریا یہ نام محمد مصطفیٰ ذکر نہیں کیا جاتا، جب عبد کہہ دیا اس لیے کہ مطلقاً جب عبد کہا جائے تو عبد کا فرد کامل میرے آقا ہی کی ذات ہے، اللہ کے کامل بندے جو خدا جن کے سجدوں سے خوش ہوتا ہے، خدا نے جن کو پیدا کر کے خوش ہوا، جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے رب کے سامنے سر جھکایا، اپنے رب کے سب سے زیادہ عارف ہیں، اپنے رب کے سب سے زیادہ عابد ہیں، وہ حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ تو میرے دوستو دیکھیے، ایک ہے اقرار، ایک ہے فضیلت، ایک ہے مثلیت، ایک ہے فضیلت۔ آخری چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام بازی کیوں لے گئے؟ صحابہ کرام اس لیے بازی لے گئے، آپ صحابہ کی پوری زندگی پڑھ لیجئے، صحابہ جب حضور کے سامنے ہوتے تو آپ کو بشر کہہ کر نہیں پکارتے تھے، اللہ کا بندہ کہہ کر نہیں پکارتے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فضیلت سے پکارتے تھے، کسے فضیلت سے پکارتے تھے۔ اور جب اذان دیتے یا جناب کلمہ پڑھتے اور رب کا نام آ جاتا تو دو ذاتیں سامنے آ گئی ہے، ایک رسول کی ذات، ایک رب کی ذات، تو فوراً فرق کرنے کے لیے کہتے رب اللہ ہے، محمد اس کے بندے ہیں، وہاں پر فرق کرنے کے لیے۔ تو دو ذاتوں میں فرق کرنے کے لیے، کیونکہ رب کی ذات بڑی ہے، فرق کرنے کے لیے فرق کر دیتے، اور اپنی ذات اور رسول کی ذات جمع ہو جائے تو پھر رسول کی ذات کو بڑا کر دیا کرتے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر صحابہ بشریت کو اور مثلیت کو ملحوظ خاطر رکھتے تو وہ عقیدت اور احترام بجا نہ لاتے جو احترام بجا لایا گیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اس لیے کہ صحابہ جو ہے جبریل کے طریقے پر ہیں، جبریل نے جس طرح حضرت آدم کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھا، رب سے جو تعلق ہے اس کو دیکھا، ابلیس نے جو رب سے تعلق ہے اس کو نہیں دیکھا، ظاہری شکل کو دیکھا۔ تو منافقین کفار یہ جتنے بھی ہیں یہ ابلیس کے طریقے پر ہیں، اور صحابہ جبریل کے طریقے پر ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے مماثلت نہیں دیتے، بلکہ اس چیز سے مماثلت دیتے ہیں کہ آپ بندے ہیں، اور فضیلت میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص کہنے لگا
کہ ٹھیک ہے چلو حضور بشر تو ہے نا. ہم نے کہا وہ صرف رب کے سامنے اقرار کرتے وقت کہا جائے گا. کہا حضور کے ہاتھ اور ہمارے ہاتھ میں تو برابری ہے نا. میں نے کہا نہیں, اس میں کوئی مماثلت نہیں ہوگی. میں نے پہلے عرض کیا کہ برابری کا تصور صرف خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا. برابری کا تصور ہماری ذات سے جو وہ خدا کے مقابلے پر خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا. یعنی ہم بھی بندے ہیں, مصطفیٰ بھی بندے ہیں. اس کے علاوہ حضور کے وجود اور باطنی تصرفات کسی میں کوئی اتفاق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضور کا ہاتھ میرا ہاتھ حضور جیسا, یہ بھی گمراہی ہے. اس لیے کہ اس میں مماثلت نہیں ہوگی, اس میں بھی فضیلت ہوگی. اس میں بھی فضیلت ہوگی کہ اگر تو حضور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی دیکھتا ہے تو تیرے ہاتھ سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ تو وہ ہاتھ ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. تو اپنی آنکھ کو حضور کی آنکھ کس سے کہتا ہے؟ وہ آنکھ تو وہ ہے جو رب کریم کا دیدار کرتی ہے. تو حضور کی سماعت کو اپنی سماعت کتنا کہتا ہے؟ وہ سماعت وہ جو جنت میں ہو تو بلال کے قدموں کی آواز کو جنت میں سن لیتے ہیں. وہ اپنی قبر مقدس میں ہو تو امت کے سلام کو سن لیتے ہیں. اگر ظاہری شکل و صورت دیکھ لیا جائے اس میں مماثلت ہے تو میں کہوں گا جناب کتے کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں, کتے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, کتے کے بھی کان ہوتے ہیں. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتے کے کان اور انسان کے کان, لہٰذا کتا اور انسان ایک ہو گیا؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں یہ کتے کی آنکھیں خنزیر کی آنکھیں ہیں تو جناب انسان کی بھی آنکھیں ہیں, تو خنزیر اور انسان ایک ہو گیا اس لیے کہ آنکھیں ہیں؟ یا نہیں نہیں, ایک کیسے ہو گیا؟ وہ خنزیر ہے ہم انسان ہیں. تو بس یوں سمجھ لو تم بندے ہو, وہ اللہ کے محبوب ہیں. تم امتی ہو, وہ اللہ کے محبوب ہیں. جس طرح یہاں پر مماثلت میں تم اپنے فخر اور اپنے اعزاز کو بڑھاتے ہو, اس طرح ہی جس طرح انسان کو جانور پر فضیلت ہے, اس طرح انسانوں میں جتنا انسان کو جانور پر جتنے درجہ فضیلت نہیں, اتنا انسانوں میں مصطفیٰ کو انسانوں میں فضیلت عطا فرمائی گئی. اس سے کئی درجہ زیادہ فضیلت عطا کی گئی ہے. اس پر میں بات عرض کرتا ہوں اور آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے ہمیشہ فضیلت کو رچائے, فضیلت کا جھنڈا اٹھا کر رکھا ہے. جب بھی دیکھا آقا کا نام آیا تو جھوم گئے, آقا آئے تو کھڑے ہو گئے, نام آیا تو چوم لیا, ذکر آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فضیلت. لیکن جب رب کا نام لیا اور جب کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ, تو پھر جس سے عقیدت کرتے تو نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو کہا محمد عبدہ ورسولہ. جب رب کے مقابلے پر آئے تو جناب یہ سامنے ساری بات کر دی. یہ سارے شرک مرک کی ساری دکانیں اس میں پھیکی پڑ جاتی جو میں نے فرق آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہتا. اگر آپ اس فرق کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں تو امت اگر نبی کی تعظیم کرے تو وہ شرک نہیں ہو سکتا. ایک بات اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح حدیبیہ ہو رہا تھا, میں انشاءاللہ درمیان میں فتح مکہ 15 رمضان مبارک کو انشاءاللہ زندگی رہی تو 15 کو فتح مکہ پر انشاءاللہ میں پورا پروگرام کروں گا. کیوں تو فتح مکہ آ رہا ہے تو اس تاریخ سے بھی ہمیں واقفیت ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے 15 کو انشاءاللہ وہ سارا ایک تفصیلی پروگرام میں اسی کے دوران کروں گا. لیکن صرف یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوا تھا, صلح نامہ ہوا تھا. کس لیے ہوا تھا وہ ساری بات کی ہے. کفار کی طرف سے عروہ بن مسعود آئے اور انہوں نے گویا کہ جاسوسی کے لیے وہ آئے اور جب لوٹ کر گئے تو ان کو ایمان نصیب ہو گیا. اب وہ کافر تھے لیکن جب لوٹ کر گئے تو ایمان نصیب ہوا. ایمان کس چیز سے ملا ان کو؟ صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے. حالانکہ نماز سے بھی ہدایت مل سکتی ہے, روزے سے بھی ہدایت مل سکتی ہے, لیکن اس وقت صحابہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, اس وقت صحابہ روزہ نہیں رکھ رہے تھے, اس وقت صحابہ مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے. بخاری شریف کتاب المغازی اٹھا کر دیکھیے. یہ لوگ کچھ لوگ کہتے جی نبی کی تعظیم کرنی تو بس نماز روزہ زکات ہو گئی نا تعظیم, اور کیا تعظیم ہے؟ ہم نے کہا یہ بھی تعظیم ہے, اس سے ہٹ کر بھی تعظیم ہے. تعظیم کو آپ مقید نہیں کر سکتے. صرف تعظیم انگوٹھا چومنا بھی نہیں, نماز بھی پڑھنی ہے. اور صرف تعظیم نماز بھی نہیں, محبوب کے لیے کھڑا بھی ہونا ہے, محبوب پر درود بھی پڑھنا ہے, ان کے شہر کا بھی ادب کرنا ہے, ان کی اولاد و نسب کا بھی ادب کرنا ہے, ان کی جانب جو چیز منسوب ہو جائے ان کا بھی ادب کرنا ہے. تو تعظیم ایک نہیں, تعظیم کے کئی گوشے ہیں. اور وہ ابھی مسعود جب لوٹ کر آئے, جب ان کو ایمان نصیب ہوا, لوگوں نے پوچھا کیا انقلاب ہے؟ وہ کہتے ہیں لقد وفدت, اے قریشیو تم نے مجھے بھیجا تھا ملوکن کثیرن کئی بادشاہوں کے پاس, لیکن میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا, قیصر و کسرا و نجاشی, قیصر کے پاس گیا, کسرا کے پاس گیا, نجاشی کے پاس گیا, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا. یہاں پر دو اعراب پڑا گیا, لقد وفدتو وفدتا, وفدتو کا معنی میں نے, میں وف بن کر گیا. اور علامہ زرقانی نے اس کو
حاضر کے سیرے میں لیا ہے، لقد وفدتا، کہ قریشیو تم نے مجھے جاسوس بنا کر بھیجا، مجھے وفد کا نمائندہ بنا کر بھیجا، قیصر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں، لیکن ما رأیت اصحابہ یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی کے ساتھیوں غلاموں کو اپنے آقا کا ادب و احترام کرتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا جس طرح محمد کے غلاموں کو محمد کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو باب دیکھیے، تو یہ صحابہ کس چیز پر اصرار کر رہے تھے؟ اور عبد مسعود جو کافر تھے گئے وہاں پر، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا اللہ کے بندے اللہ کے بندے، یہ بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے تھے صحابہ، بلکہ وہ انہوں نے کہا تم نے ادب میں دیکھا کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ دیکھا جب وہ وضو کرتے تھے تو پانی گرنے نہیں دیتے تھے، آئے ہائے، وہ اپنے لعاب دہن کو زمین پر ڈالتے تو زمین پر نہیں آنے دیتے تھے، وہ جب گفتگو کرتے تو لوگوں کے سر جھک جایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ اذان میں تو کہہ دیا تھا اب تو ہوں رسول ہوں، لیکن پوری زندگی آپ کی فضیلت کو پکڑا، اور اسی فضیلت کو دیکھ کر عروہ بن مسعود کے دل میں روشنی پیدا ہو گئی، کفر کے گھٹا ٹوپ بادل چھٹ گئے اور آپ کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو گیا۔ ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، ایک قاعدہ مزید سن لیجیے، حضور کو بشر کہنا جائز ہے، لیکن علماء نے کہا بغیر فضیلت کے، حضور کو جب بشر کہا جائے گا تو ذکر فضیلت ضروری ہوگا، یہ ضروری ہے، حضور کو جب بشر کہا جائے گا تو ذکر فضیلت ضروری ہے، فضیلت کو ذکر کیے بغیر آپ کو بشر کہنا گمراہی ہے بے دینی ہے، بشر کہنا جائز ہے لیکن ذکر فضیلت کے ساتھ ہوگا، جب بشر کہو تو افضل البشر کہو، افضل کہہ کر فضیلت بیان کرو اور پھر بشر کہو، اور جب گویا کہ آپ کی فضیلت ذکر کی جائے گی تو پھر وہی بات آئے گی کہ مماثلت اس وقت ہوگی کہ جب کلمہ پڑھا جائے گا، اور جب آپ کو بشر کہا جائے گا وہاں پر آپ کو بے مثل بشر کہا جائے گا، بشروں کا سید البشر کہا جائے گا اور آپ کو افضل البشر کہا جائے گا، تو فضیلت کے ساتھ آپ کو بشر کہا جائے گا۔ محض یہ کہنا، محض اگر کوئی جملہ یہ کہنا کوئی چلتے چلتے بعد میں کہ حضور بشر ہے اور آگے پیچھے سے کہیں فضیلت کا عنصر نہ ملتا ہو تو یہ جملہ معیوب اور گمراہی پر مبنی ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے شخص کو امام بنانا بھی جائز نہیں ہے، ایسے شخص کو پیر بنانا بھی جائز نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے تعظیم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جسے مصطفیٰ کا ادب نہیں آتا تو اس کا ادب کس کو آئے گا، جسے حضور کا ادب نہیں آتا تو اس کا ادب کون کرے گا، ادب تو اسی کا ہوگا جو حضور کا ادب کرتا ہوگا۔ فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کہ مٹھی بھر اس غبار میں۔ اب صحابہ کرام اگر حضور کو محض بشر کہہ کر پوری زندگی اس میں گزارتے تو وہ نہ ہوتا جو حضرت ابوبکر نے کیا۔ بخاری شریف کتاب الصلاح کی حدیث کئی دفعہ آپ نے سنی ہے، آپ عقلمند ہیں، صرف میں اس مقدمے پر یہ حدیثیں آخر میں پیش کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دو قبیلوں کی لڑائی میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ان میں صلح کرانے میں واپسی میں تاخیر ہو گئی، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ سرکار تشریف نہیں لائے ہیں مسجد میں، تو حضرت ابوبکر نے حضرت بلال سے کہا کہ اذان کہہ دو، اذان کہہ دی گئی، آقا کے آنے میں مزید تاخیر ہو رہی تھی بظاہر، پھر کہا اقامت بھی کہہ دو، اقامت کہہ دی گئی، اقامت کہنے کے بعد پھر انتظار کیا کہ آقا نہیں آئے، یعنی اسی مجمع کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصروف عمل تھے ان میں صلح کرانے کے لیے۔ بخاری کتاب الصلح کے اندر یہ دوسری تیسری حدیث ہے، حضرت بلال نے پھر حضرت ابوبکر سے کہا کہ پھر آپ امام بن جائے، آپ امام بن جائے، حضرت بلال نے جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور آپ نے امامت کا مصلی سنبھالا، ابھی نماز شروع کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس میں، اور پیچھے سے آقا تشریف لیا ہے۔ اب مثلیت اور فضیلت کا اس سے واضح ثبوت کوئی حدیث میں نہیں ہو سکتا، ہائے ہائے، اب دیکھیے، اب آقا تشریف لے آئے ہیں، اگر میں اس مسجد کا امام ہوں اور میرے نائب اگر نماز پڑھا رہے ہیں اور میں وضو کر رہا ہوں، آؤں گا تو میں پہلی صف میں نہیں آ سکتا، میں وہیں پر کھڑا ہوں گا جہاں پر عام مسلمان کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن یہ حکم میرے آقا کا نہیں ہے، سرکار صفوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے مصلی کی طرف آ رہے ہیں، بخاری کے حدیث سے صفوں سے ہوتے ہوئے، اور جس صف سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں، جس صف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں، وہ صف والا جب حضور کو دیکھتا ہے تو خوشی میں جھوم جاتا ہے، اب وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اب اس کی نماز یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھ کر خوش ہونا ہے، اور رب انہیں منع نہیں کرتا، کوئی قرآن کی آیت نہیں اترتی، کیونکہ رب یہی چاہتا ہے کہ جب اس کے مؤدب بنو گے تو میرے ماننے والے بن جاؤ گے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے یہ سیدھے ہاتھ کا باطن اپنے الٹے ہاتھ کے ظاہر کو مارنا شروع کیا اس طرح تاکہ آواز بنے ایک اور حضرت ابو بکر تک آواز چلی جائے اور مسلح چھوڑ دیں. بھائی مسلح کیوں چھوڑ دیں؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. عبادت تو ہو رہی ہے, مصطفیٰ جب آ جائیں تو تعظیم کا مرکز حضور ہی ہوا کرتے ہیں. آپ جب صفوں سے آگے میرے آقا آئے, یہاں تک کہ حضور پہلی صف میں آئے, پہلی صف میں حضور آئے, یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کی بڑی بڑی دلیل بنتی ہے کہ حضور نے اپنی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو خلیفہ نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا. اور نبی کی نبوت کا سب سے بڑا تعلیمی منصب نماز ہوتا ہے. جب وہ مسلح وہ کسی کو دے دیں تو پھر وہی اسی کا ہوتا ہے. حضور نے منع نہیں کیا, ہاتھ پکڑ کے پیچھے نہیں کھینچا, ابو بکر تم میرے بغیر کیسے آ گئے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں, تم میرے بغیر مسلح پر کیسے آ گئے, پیچھے ہٹو. نہیں, بلکہ صدیق اکبر نے جب حضور کو دیکھا کہ حضور آ گئے تو پیچھے ہونے لگے تو سرکار نے کہا نہیں نہیں مسلح پر ہی رہنا. فاشار ابھی ادی حضور میں اشارہ کہ نہیں نہیں مسلح پر رہنا. لیکن حضرت ابو بکر کے لیے سخت امتحان تھا, سخت امتحان تھا, سخت امتحان تھا. آپ پیچھے ہٹ گئے, آگے نہ رہے, پیچھے ہٹ گئے. جب حضور نے دیکھا کہ ابو بکر نہیں کھڑا ہو رہا, پیچھے ہٹ رہا ہے, تو سرکار پھر خود مسلح پر آ گئے. اس میں امام کے خلیفہ بنانے کا بھی حکم فقہ سے نکلا کہ امام جب اپنا نائب بناتا ہے, جو حدیث ہیں فقہ کی جو عبارات ہیں, امام جب نائب بناتا ہے اور امام کو نقصیر پھٹ گئی اور اس کا خون بہنے لگ گیا, یا جناب امام کو کچھ مسئلہ نماز کے اندر ہو گیا, کئی صورتیں اس کی بنتی ہے, میں صرف اشارہ دے رہا ہوں, تو اس میں امام اپنے نائب کو بنانے کے لیے علماء ان احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں. ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے, آقا مسلح پر چلے گئے, آقا نے نماز پڑھا دی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے پہلے لوگوں کو مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو تالی بجانا عورت کا کام ہے, یعنی عورت کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو تو وہ آواز دے گی تو فتنہ ہے, تو وہ تالی بجائے گی تاکہ اگلے کو اطلاع ہو جائے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, اور اس کے آگے سے کوئی گزر کر گناہگار نہ ہو جائے. لیکن مرد کے لیے یہ ہے, حضور نے فرمایا کہ میں نے تم کو تالی بجاتے ہوئے دیکھا, آئندہ تالی نہ بجانا, اس لیے کہ تمہارے امام کو اگر کوئی غلطی لگے تو تم سبحان اللہ کہنا. امام کو اگر کوئی بات سمجھانا چاہتے تو سبحان اللہ, اللہ اکبر کہنا, تاکہ امام اس سے متنبہ ہو جائے. مسئلہ سمجھا دیا. اب حضرت ابوبکر کی طرف آئے, مصلی کیوں چھوڑا یہ بتاؤ. مثلیت اور فضیلت, ان دونوں کو سامنے آپ رکھیے. حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ, اور حضرت ابوبکر نے مصلی کیوں چھوڑا. اگر مثلیت ہوتی تو کہے ٹھیک ہے سب اللہ کے بندے ہیں, کہ سب میں کھڑے ہیں, محمود و عیاض. میں نے کہا محمود و عیاض ہیں یا محمد رسول اللہ ہیں. یہ شعر یہاں فٹ نہیں آتا, ہر جگہ یہ شعر نہیں پڑھا جاتا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بندہ نواز خود ہیں. اب یہاں پر نہ کوئی محمود و عیاض ہے, وہ اور محمود و عیاض ہیں جو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. میرے مصطفیٰ سے کوئی کاندھا لگانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا. جو کاندھا ملانا چاہے وہ خود دین سے باہر ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ نے وہ آپ کو برکت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. اب دیکھیے, اگر مثلیت کی بات ہوتی اور برابری کا تصور ہوتا جو ابلیس کے اندر تھا, تو حضرت ابوبکر مصلی کبھی نہیں چھوڑتا. بولا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ مثلیت صرف میرے مقابلے پر ہوگی, لیکن جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر فضیلت میرے محبوب ہوئی کو حاصل ہوگی. اور یہاں مقابلہ جو ہے امامت کا ہے, تم میرے محبوب سے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. اب جب حضور نے فرمایا کہ ابوبکر مصلی کیوں چھوڑ دیا جب میں نے منع کیا تھا, تو حضرت ابوبکر کے جملے دیکھیے, انہوں نے فضیلت کو پکڑا. کہتے ما کان یم بغی لابی قحافہ, حضور یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے. سبحان اللہ کہیں, ما کان یم بغی لابی قحافہ. ابو قحافہ آپ کے والد کی کنیت ہے, آپ کے والد کا نام عثمان ہے, حضرت ابوبکر کے والد کا نام عثمان ہے, ان کی کنیت جو ہے ابو قحافہ ہے. تو اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کرتے, اپنی طرف نہیں کرتے, اس لیے کہ باپ کی طرف نسبت کرنا یا عاجزی کا اظہار کرنا ہے. ما کان یم بغی لابی قحافہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے. ان یصلی بین یدی نبی جی, کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکے, وہ نبی کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکے. تو یہ فضیلت ہی کا غلبہ تھا, یہ تصور نبوت ہی کا غلبہ تھا جو مسلح سے پاؤں پیچھے ہٹ گئے. اور جملہ بھی یہی تھا کہ بین یدی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ جو نبی کے آگے کھڑا ہو جاؤں. حضور نے ڈانٹا, منع نہیں کیا, بلکہ میرے آقا خوش ہو گئے. تو صحابہ نے ہمیشہ اقرار کیا اور پوری زندگی فضیلت کو اپنایا. تو اگر کوئی ہمیں بدعتی کہتا تو کہتا رہے, لیکن میں کہتا ہوں ان ٹھوس درائل کا جواب ضرور دے. جو میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ ایک مضبوط نقشہ پیش کر رہا ہوں, یہ تم پر قرضہ ہے, اس کا جواب ضرور دیں. اور میں قرضہ کوئی ذلیل کرنے کے لیے نہیں,
صرف اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی نبی کی ذات کوئی ایسی نہیں کوئی اختلافی ہو، اسی کو ماننا ایمان ہے تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مزید اس کو کھولنے کے لیے۔ تہجد کا وقت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے ساتھ موجود ہے، تہجد کے لیے میرے آقا بیدار ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا، سرکار نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد تہجد کے وقت سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں، بالکل کاندھے کے ساتھ کھڑا کیا، اور جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے پھر ہاتھ سے پکڑا پھر اپنے ساتھ کھڑا کیا، پھر جب ہاتھ اٹھائے تو پھر پیچھے ہٹ گئے۔ مثلیت اور فضیلت کو آپ یہاں پر دیکھیں، تیسری دفعہ جب میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا تو پھر پیچھے ہٹ گئے، تو میرے آقا ان کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا ما بالک ان اجلو کا ہدایت فتخلفنی۔ مسلم محمد کی انتہائی صحیح حدیث ہے، اس کا کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، سارے راوی سے کہا ہے۔ فرمایا ابن عباس سے فرمایا اے عبداللہ تجھے کیا ہو جاتا ہے، میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ تو ادھر دیکھیے صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے جو ہمیں اپنانا ہے، ایمان کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایمان کیا ہے، آمن تو باللہ و ملائکتی، میں نے کہا چپ ہو جائے، یہ تو منافق بھی جانتا تھا، ایمان صرف اس کے تلفظ کا نام نہیں ہے، ایمان صرف اس کے تلفظ کا نام نہیں ہے، ایمان ہے تو یہ کلمہ لیکن اس کی ادائیگی کا ڈھنگ الگ ہے، محض اس کو پڑھ دینا آمن تو باللہ و ملائکتی یہ ایمان نہیں۔ فرمایا واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایسا ڈھنگ اختیار کرو جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے اختیار کیا ہے، تو وہاں پر ڈھنگ اور کردار بھی چاہیے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کہنے کے لیے صحابہ کے کردار کی روح چاہیے، صحابہ کے کردار کی روح چاہیے، جب یہ روح آئے گی تب وہ ایمان مفصل کے جملے اللہ کی بارگاہ مقبول ہوں گے۔ فرمایا عبداللہ میں تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے جب میں نماز پڑھاتا ہوں، تو پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جملے کہے، غور سنیے، وہی حضرت ابو بکر والا انداز، ما کانا ینبغی لاحد، حضور کس میں یہ دمخم ہے، حضور کس کی یہ اوقات اور حیثیت ہے، ائی یصلی حذاک، جو آپ کے برابر کھڑے ہو جائے، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھیں وہاں پر کہا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں کا انت رسول اللہ، پتا چلا صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ کلمے میں اقرار ہوگا مثلیت کا، اور پوری زندگی حضور کے گن گائے جائیں گے، فضیلت ہی کا ذکر ہوتا رہے گا، اور یہ شرک اور بدعت نہیں ہوگا۔ تو یہ کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب کوئی یہ کہنا تم نے تو ناک پڑھ کر رب سے ملا دیا، کہا جاتا نا یہ بیچارے، ان کے کانسیپٹ خود کلیئر نہیں ہوئے ابھی تک، نبوت کے بارے میں ان کے خود نظریات کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ خدا سے ملانا ہے تو یہ تانا تو منافقین دیا کرتے تھے، اگر آپ موحد بن کر یہ بات کرتے ہیں کہ حضور کی تعریف کرنا اور حضور کا ادب کرنا یہ خدا سے ملانا ہے، تو خدا کی قسم یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب حضور خطبہ دیتے اور حضور نے خطبے میں یہ کہا کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے رب سے پیار کیا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، یا حضور نے بظاہر اپنا جملہ پہلے فرمایا نا، اپنا نام پہلے لیا نا، روح المعانی اٹھا کر دیکھیے، منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ شرک کر لیا ہے، انہوں نے رب کے نام سے پہلے اپنا نام کیسے لے لیا، تو یہ انداز تو منافقوں کا، اور رب نے ان کا منہ کالا کیا، فرمایا میں اطیع رسول فقد اطاع اللہ، محمود تو نے ٹھیک کہا، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کا اطاعت کی ہو۔ تو اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں، میں صرف سوالے کو یہ کہ یہ نظریہ کلیئر ہو جائے، اور نبوت کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لفظ شیطان کی تشریح پر ہم نے یہ گویا کہ بات کرنے کی کوشش آپ کی خدمت میں کی ہے، اس کا مطلب کسی پر حرف تان نہیں تھا، کسی کا مذاق تمسخر نہیں تھا، مذاق یہ تھا کہ جو اتفاق کی رائے ہے وہی رائے گویا کہ پیش کی جائے، اور وہی بات گویا کہ عام کی جائے۔ کسی نے بڑی خوب بات کی تھی کہ وجود انسانیت، یعنی اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ وجود انسانیت ناز کر اس ذات اقدس پر، فضیلت بیان ہو گئی، ذات اقدس پر تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا، اور جو صرف مثلیت پر پڑ جاتے ہیں اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ زباں پہ کلمہ توحید، دل میں بغض رسول۔ بڑی پیاری بات کی اس نے، اس کانسیپٹ کو سمجھا دیا ہمیں شعر میں، ایک تو نظریہ مثلیت کا اس نے یہ سمجھایا کہ جب حضور کو بشر کہو تو فضیلت کے ساتھ کہو، تو کہا کہ جناب کہ تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا، ناز کر اس ذات اقدس پر، ناز کر اس ذات، ذات نہیں ذات اقدس پر تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا،
یہ فضیلت کا درجہ بتا دیا اور مثلیت کے اصرار کرنے والوں کو بڑا زبردست انداز میں لیا، کیونکہ مثلیت کرو گے تو دل میں توہین ضرور آئے گی، دل میں توہین ضرور آئے گی. اسی کو بیان کرتے ہوئے وہاں پر کہا کہ زبان پہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دل میں بغض رسول، زبان پہ کلمہ توحید دل میں بغض رسول. ارے شاہ جی یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو، یہ تو بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو. تو با وفا تو پھر یہی کہتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو. خسروا عرش پہ اڑتا ہے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے، مل کر پہ کہیں خسروا پھریرا تیرا بنا آسماں منزل ابن مریم. فضیلت والے تو پھر یہ کہتے ہیں بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مکا تاجدار مدینہ، عجب رنگ پر ہے یہ بہار مدینہ. تو پھر وہ فضیلت کے سارے یہ زاویے اس طرح بیان کرتے ہیں. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں عقیدے میں اعتدال کی روش عطا فرمائے، افراط و تفریط سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آج یہ تعبس کی آخری نشست جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی، دعا کریں اللہ اپنے ہی فضل سے اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں رب کریم اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جن مخلصین نے اسے عقیدت اور احترام کے ساتھ سنا اس اچھے کے صدقے اللہ ہمارا کہنا ہمارا سننا قبول فرمائے. جتنی احادیث میں نے پیش کی اور جتنے سبحان اللہ صحابہ کا نام لیا، حضرت عمر کا نام لے کر تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے 100 سال زندگی کے بڑھ رہے ہیں، کلیجہ تو ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سیدنا ابوبکر کا نام لے کر تو یوں لگتا ہے جس طرح کے سیر و خون بڑھ رہا ہے. مولا ہم مقبول نہیں، وہ مقبول ضرور ہے. ہمارا نام مقبول نہیں، ان کا نام مقبول ہے. ان مقبول بندوں کے صدقے مولا کریم ہماری اس نشست کو مقبول و مستجاب فرما دے، اس نشست کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اس کوشش میں مولا کریم جن حضرات نے یہاں پر ریکارڈنگ کے اعتبار سے ویب سائٹ میں جو ہمارے جتنے دوست احبابوں نے کوشش کی ہے مولا کریم ان کے حوالے سے، میرے درس کی تیاریوں میں جو میرے بچوں نے میرے ساتھ کوشش کی ہے کتابوں کے حوالوں کے اعتبار سے، ان بچوں کو اور اس ریکارڈنگ کے اعتبار سے جو کیمرہ سامنے چل رہا ہے، دیگر جو لوازمات کی ہے، دعا کریں اور آپ حضرات تشریف لائیں. مولا کریم جن حضرات نے بھی جس اعتبار سے بھی یہاں پر اس میں حصہ لیا ہے اپنے فضل سے اپنے محبوب کی شاہ نشان اسے مرحمت فرما دے، دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما دے، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دے، گھروں کی دنیا کی وہ سکون جو دینی سکون ہے وہ مرحمت فرما دے. مولا کریم کل قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین مولا کریم جتنے بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. آئیے مل کر امام بوسری کی زبان میں اسی نبوت کے فلسفے کو اختتام کی طرف جو ہم لے جا رہے ہیں تعوض کی تفسیر کے اندر، جو بہت بنیادی فلسفہ مسئلہ بشریت کا حضرت امام بوسری نے پیش کیا ہے. اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر کے کعبۃ اللہ کا تصور کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ کعبے کے تصور کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سبز جالی جو قدم شریف کی اس کے تصور کر کے اس عقیدے کا برملہ اظہار کر لیجئے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی وصحبہ اجمعین. اللہم لا یاتی الحسنات الا انت، ولا یرفع السیئات الا انت یا رب العالمین. یا رب العالمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک یا رحم الراحمین. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، جو رب کریم سے محبت کرتا ہے رب کریم اس کی محبت کو ضائع اور رد نہیں فرماتا، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کی رضا کے کام کو رد نہیں فرماتا. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات سے امید اور اپنی ذات کا خوف عطا فرمائے، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید دونوں کے مجموعے کا نام ہے.
اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، ہمارے والدین بھی اسی کے پاس گئے، ہمارے آبا اجداد بھی اسی کے پاس گئے، یہ قبرستان میں ہمارے جتنے بھائی آرام کر رہے ہیں سب اسی سے ملاقات کے لیے گئے، اس یقین کے ساتھ کہ موت حق ہے، رب کریم کی ذات کا دیکھنا حق ہے، اس کے حضور اٹھنا حق ہے، جواب دہی حق ہے، مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔